الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. جیسے کہ الحمدللہ ہم لوگ عمر رضی اللہ عنہ کا معاشرتی کردار پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے ایز اے خلیفہ، ایز اے ذمہ دار، ایز اے رہنما اپنا وہ پارٹ کس طرح سے خوش اسلوبی سے نبھایا جو کہ ان کی ذمہ داری تھی، یعنی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ امت مسلمہ کو نکالا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ خیر کی دعوت دے، خیر پھیلائے، برائی کو ختم کرے اور بھلائیوں کی دعوت دے. آپ کو یاد ہوگا قرآن میں وہ قصہ بیان کیا گیا ہے، سبت والوں کا قصہ. اور سبت والوں کے قصے میں ہمیں کیا یہ بات نمایاں نظر آتی ہے کہ اس بستی کے رہنے والے جن سے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن وہ کوئی کام نہ کریں بنی اسرائیل میں سے، اور ہفتے کا دن صرف اور صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا، لیکن کس طرح سے انہوں نے ہیلے بہانے سے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں ہفتے کے دن ہی. یا تو وہ فرائیڈے کی نائٹ میں جال ڈال دیتے اور سنڈے مارننگ میں وہ نکال لیتے تو مچھلیاں اس میں آ کر اٹک جاتی. یا بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ لوگ سمندر کے اطراف میں گڑھے کھود دیتے تھے جس کی بنا پر مچھلیاں اس میں اٹک جاتی اور پانی کی لہریں واپس سمندر میں چلی جاتی. تو ایک طرح سے ہیلے بہانے سے انہوں نے اس کام کو اپنے لیے جائز کر لیا تھا. ان لوگوں پر جب عذاب آیا تو صرف وہ گروہ بچا لیا گیا جو کہ انہیں منع کرتا تھا اور خود بھی یہ کام نہیں کرتا تھا، باقی سب کو عذاب نے گھیر لیا. تو اسی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک مسلمان کا، مومن کا کام یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دے. اور جیسے کہ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہماری ذمہ داری ہے، تم یہ کام کرتے رہو گے یہاں تک کہ جب تم یہ کام چھوڑ دو گے تو پھر ایسا ہوگا کہ تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. تو لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ، ایک تو ان کا جو فرض تھا اور جو ذمہ داری تھی ایز اے خلیفہ ہونے کے ناطے، وہ بھی پوری طرح سے ادا کر رہے تھے، اور ساتھ میں دوسرے لوگوں سے بھی یہ کام کروا رہے تھے، یعنی خود اکیلے نہیں کر رہے تھے بلکہ ساتھ میں صحابہ کرام سے بھی یہ کام کرواتے تھے. ایک اور اہم بات جو ان کی زندگی کی ہمیں ملتی ہے کہ اتنے بڑے رہنما ہونے کے باوجود، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود، امیر المومنین ہونے کے باوجود، وہ عام لوگوں کی طرح بیہیو کرتے، یعنی کبھی انہوں نے اپنی کوئی مخصوص شان ظاہر نہیں کی. اور راستہ چلتے چلتے عام سے لوگ بھی انہیں روک لیتے تھے جس پر کسی کے لیے کوئی پکڑ نہیں تھی. اور اسی قسم کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد سے نکلے اور جارود رحمہ اللہ ان کے ساتھ تھے، تو راستے میں عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک عورت آئی، وہ کہنے لگے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو سلام کیا. اس عورت نے جواب بھی دیا اور کہا کہ اے عمر، میں تجھے اس وقت سے جانتی ہوں جب تو عکاظ کی منڈی میں عمیر کے نام سے پکارا جاتا تھا. تو اپنی لاٹھی سے بچوں کو ڈراتا اور پریشان کرتا تھا، پھر تجھے لوگ عمر کہنے لگے. آج یہ عالم ہے کہ تو امیر المومنین بن گیا ہے، اپنی رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. جان لے کہ جو وعید سے ڈر گیا، یعنی جس کو وارن کیا گیا وہ ڈر گیا، دور ہونے والی چیز بھی اس کے قریب ہو جائے گی، اور جو موت سے ڈرا وہ دنیا ہاتھ سے جانے پر غمزدہ رہے گا. یعنی بہت اچھی انہوں نے نصیحت کی اس خاتون نے. تو جارود جو کہ آپ کے ساتھ تھے رحمہ اللہ، کہنے لگے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ خاتون کون ہے، تو کہنے لگے کہ اے خاتون بس کرو، تم نے تو امیر المومنین کے خلاف بہت ساری باتیں کر لی. عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ اسے مت روکو، کیا تم نہیں اسے جانتے؟ یہ خولہ بنت صالبہ ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی بات تو اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر سنی تھی، تو عمر کی کیا مجال ہے کہ ان کی بات نہ سنے، اگر یہ رات بھر بھی بات کرتی رہے تو عمر سننے کے لیے تیار ہے. یعنی ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، اگر یہ عورت رات تک کھڑی رہے اور میں اسے چھوڑ کر نہ جاؤں اور نماز پڑھ کر آ کر دوبارہ انہی کی باتیں سنتا رہوں. اور ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ یہ عورت وہ عورت ہے، یہ خاتون وہ خاتون ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ قسم اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک خاتون ہیں اور صحابیاں ہیں، لیکن ان کی اہمیت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کل کے جو عہدیدار ہیں، یا آج کل اگر کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذرا سی کوئی اہمیت دے دی، کوئی اہم عہدے پر فائز کر دیا، اسے کچھ اتھارٹی مل گئی، تو آپ دیکھیں کہ اس کے تو پھر وہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تو ہاتھ ہی میں نہیں آ رہے ہیں، یا ان کے تو اب چال ڈھال ہی بدل گئی ہے ان کی، یعنی اب پھر عام لوگوں سے بات کرنا وہ اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل کوئی الگ مخلوق سمجھنے لگتے ہیں دنیا سے ہٹ کر۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، لیکن وہ کبھی بھی تکبر میں نہیں آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اتنی کامیابیوں سے نوازا، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ ان کے اندر کوئی غرور، کوئی تکبر، کوئی دکھاوا نہیں تھا، یا اپنی بڑائی نہیں تھی۔ پھر اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے خفاف بن ایمہ غفاری رضی اللہ عنہ، ان کی جو بیٹی تھی، کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ بازار میں عمر رضی اللہ عنہ کو مل گئی۔ زید بن اسلم یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ نکلے بازار کی طرف، گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں عمر رضی اللہ عنہ کو ایک عورت ملی جو کہ یانگ سی تھی۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کے پیچھے اس نے سوگوار سے بچے چھوڑے ہیں، اللہ کی قسم ان کے پاس نہ کھیتی ہے نہ اونٹنی ہے، پکانے کے لیے بکری کا کھر بھی نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ انہیں قحط سالی ہلاک کر دے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو عام الرمادہ کہلایا تھا، جس سال بہت زیادہ قحط پڑا تھا، تو اسی دفعہ کی یہ بات ہے۔ اور یہ بات کہہ کر اس لڑکی نے یہ بھی کہا کہ میں خفاف بن ایمہ غفاری کی بیٹی ہوں رضی اللہ عنہ، اور میرے والد حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بس اتنی بات وہ سنتے رہے عمر رضی اللہ عنہ، اور پھر جب یہ تعلق ان کو پتہ چلا تو بہت خوش ہو گئے، پھر گھر گئے اور گھر میں بندھے ہوئے ایک طاقتور اونٹ پر دو بورے، یعنی جو سیک ہوتے ہیں اناج کے سیک، گرین جس میں ڈالا جاتا ہے، وہ سیک ڈالے، ان میں کھانے پینے کی چیزیں خوب بھری، کچھ نقدی یعنی کیش بھی لیا ساتھ میں، اور کپڑے بھی رکھے۔ پھر اس اونٹ کی نکیل اس عورت کے سپرد کی، یعنی خود اس اونٹ کو لے کر آئے پکڑ کر رسی سے، اور پھر اس عورت کے حوالے کر کر کہنے لگے کہ اسے لے جاؤ، اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے دن پھیر دے گا۔ کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے تو اسے بہت زیادہ سامان دے دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ تجھے تیری ماں گم پائے، میں نے اس کے باپ اور بھائی کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ انہوں نے ایک قلعے کا لمبے عرصے تک محاصرہ کیا، ہم نے اسے فتح کیا، پھر ہمیں وہاں سے بہت سارے مال غنیمت سے حصے ملے۔ یعنی آپ دیکھیں ان کو کتنا خیال ہے، یعنی ایک والد اور بھائی کے، ان کی قربانیوں کا اسلام کے لیے انہوں نے کتنا خیال رکھا، اسے یاد رکھا، اور اس کی بنا پر انہوں نے ان کی بیٹی کو، کہ اس کے باپ اور بھائی کی وجہ سے بہت سارے مال غنیمت میں سب صحابہ اکرام کو حصے ملے تھے، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کا وہ احسان کیسے ادا کیا، دوبارہ سے کیسے لوٹایا اس کو۔ اور یہی بات ہوتی ہے نا، انسانیت اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ کسی کی اچھائی کو یاد رکھیں، اور تاکہ آپ جب اس کے اوپر کوئی ایسا وقت آئے تو آپ اس کو اس سے بہتر طریقے سے لوٹا سکیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہم آنکھیں پھیر لیتے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ برائی کے وقت اچھا کیا تھا، اب جب اس کی باری آتی ہے تو ہم اس سے نظریں ہی نہیں ملاتے، کہتے کہ لو یہ چپک گئے۔ ایسے ہی جملے ہمارے، یقین جانیے، انہیں ہم رشتہ داروں سے اس قدر ناک بھونچ چڑھاتے ہیں اور اس قدر پیچھے بھاگتے ہیں اور پرانی بات یاد ہی نہیں رکھتے۔ ایک اور ہمیں بات ملتی ہے، یہ واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی ساری لائلٹی، ساری ان کی جو حمایت تھی، ہمدردی تھی، غم گساری تھی، وہ ایسے لوگوں سے تھی جو اسلام کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بہتر طریقے سے پیش آتے تھے جنہوں نے اسلام کے لیے وفاداری کا ثبوت پیش کیا۔ اور آج ایسی وفاداری کی ضرورت ہے کہ سبقت حاصل ہے تو کس بنا پر سبقت حاصل ہو کسی کو، کہ پہلے دور میں مشکل وقت میں جب اسلام پر مشکل وقت تھا، تو اس وقت اگر جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی تو بعد میں ان کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ سبحان اللہ، آج کے دور کے لوگوں کے ہاں بھی اس طرح کی جو عہدیدار ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اس طرح سے محتاجوں کا اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ اور جو پرانے لوگوں نے جنہوں نے وفاداریاں اپنی نبھائیں، تو ان کی اولاد اور آنے والی ان کی نسلوں کے ساتھ بھی بھلائی کا سلوک کریں۔ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے ان کی سادگی، اور انہوں نے اس کو کسی بھی طرح سے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے رشتہ جوڑیں،
انہوں نے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو ان کی جو سب سے آخری بیٹی جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا ان کے انتقال کے وقت کہ مجھے امید ہے کہ بیٹی ہوگی، اور واقعی میں بعد میں بیٹی ہوئی تھی جن کا نام ام کلثوم تھا. اور یہ جو ان کی بیٹی تھی دراصل زینب نامی جو ان کی بیوی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، ان سے تھی یہ بیٹی. تو جب عمر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو ان کی خواہش ہوئی کہ ابو بکر صدیق یا اللہ کے رسول کے خاندان سے رشتہ جوڑیں. انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے ام کلثوم کے لیے رشتہ دیا جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی چھوٹی بہن تھی. تو جب ان کو رشتہ دیا گیا تو اب آپ سنیے، یقین جانیے کہ کیسی لڑکیوں کو اس وقت سمجھیں، ایک طرح سے اپنے اس معاملے میں تھوڑی سی آزادی تھی. آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شتر بے مہار کی طرح آزاد ہو گئی تھی اور اپنے طور پہ خود جا کر شادی کرنے والی بن گئی تھی، نہیں، بلکہ اپنے بڑوں کی مرضی سے ہی وہ شادی کرتی تھی، لیکن ان کو اپنی رائے کی آزادی تھی. ان میں اس طرح سے ایسا ان کے اوپر فورس نہیں کیا جاتا تھا کہ تمہیں کوئی بات نہ بھی پسند ہو تو تم ہاں کہہ دو اپنے والدین کی وجہ سے. تو بہرحال جب ام کلثوم کو رشتے کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا تو انہوں نے نہیں کہہ دیا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئی اور حیران ہو کر پوچھا کہ تم امیر المومنین کا رشتہ ٹھکراتی ہو، بھلا اس میں کیا قباحت ہے؟ تم سوچو تو صحیح کہ تم امیر المومنین کی بیوی بن جاؤ گی. تو وہ لڑکی نے کہا کہ ہاں، میں اس لیے رشتہ ریجیکٹ کرتی ہوں کیونکہ وہ سخت زندگی گزارنے والے ہیں اور عورتوں پر سختی کرنے والے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ جواب سنا تو وہ تھوڑا سا اس بات کا شکار ہوئی کہ کیسے یہ عمر رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچائے. تو انہوں نے عمرو بن عاص کو بلایا، اور آپ کو معلوم ہو کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بہت ذہین شخصیت کے مالک تھے. تو انہوں نے جب ان کو بلایا اور اس انکار کی خبر دی تو عمرو بن عاص نے کہا کہ اے ام المومنین، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا کوئی حل نکالتا ہوں. اور پھر وہ عمرو بن عاص عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، مجھے ایک خبر پہنچی ہے کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ آپ ایسا کریں. عمر رضی اللہ عنہ کا کیسی کیا بات ہے؟ تو عمر بن عاص نے کہا کہ آپ نے ام کلثوم بنت صدیق کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہیں بھلا اس سے کیا سروکار، اور تم کیا مجھے اس رشتے سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو عمر بن عاص نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسی نوخیز لڑکی ہے اور اسے اپنے ابھی فی الحال برے بھلے کی تمیز نہیں ہے، چونکہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی شفقت میں جو ہے بڑی ہوئی ہے، اور آپ میں کچھ سختی ہے اور ہم سبھی آپ سے ڈرتے ہیں. مرد ہونے کے باوجود ہم جب آپ سے ڈرتے ہیں اور آپ کی عادت نہیں بدل سکتے تو ایک لڑکی کیسے بھلا پھر وہ یہ برداشت کرے گی؟ تو عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، کہنے لگے کہ کیا عائشہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ تو پھر عمر بن عاص نے کہا کہ ہاں، انہوں نے مجھے کچھ کہا ہے، اسی بنا پر میں آپ سے ساری بات کر رہا ہوں. تو عمر بن عاص نے اس وقت مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ اس سے بہتر لڑکی سے نکاح کر لے جس کی وجہ سے آپ کا اللہ کے رسول سے، رسول کے خاندان سے تعلق استوار ہو جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بہت پسند آئی اور کہا کہ کس سے؟ تو پھر عمر بن عاص نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہے اس سے آپ نکاح کر لیجئے. تو عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر راضی ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک لڑکی نے ریجیکٹ کر دیا رشتہ، اور وہ بھی کس کو؟ جو اس وقت کے خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے. لیکن امیر المومنین نے اس انکار پر کوئی برا نہیں منایا. اب ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا رکیں اور سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا معاملہ ہوتا ہے. اب یقین جانیے کہ جب کوئی رشتے سے انکار کروا دیتا ہے یا کر دیتا ہے کہ اچھا ہمیں آپ کے یہاں بیٹی نہیں دینی ہے، تو پھر وہ انگور کھٹے ہیں والا معاملہ ہو جاتا، اور ہم جس لڑکی کو ہم کرنے کے لیے گئے تھے، جس لڑکی کے رشتے کے لیے ہم تڑپ رہے تھے، اب اسے ہم 100 کیڑے نکالنے لگتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، واقعی میں کیسے ہم نے اپنا مزاج بنا لیا ہے کہ کیا ہماری سوچ ہو گئی ہے، کیسے ہماری سوچ سطحی ہو گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا انہوں نے ہماری یہاں نہیں دیا، ان کی یہ ہمت. اب ذرا دیکھیں، آنے تو دیں کوئی دوسرے رشتے کو، ہم دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ. کہتے نہیں کہتے ہیں، آپ بتائیے اگر اس میں ذرا سی بھی کوئی مبالغہ آ رہی ہوگی تو. یعنی اس قدر ہم اپنی سطح سے نیچے گر گئے ہیں، انسانیت کی سطح سے. اور یہ کوئی اور نہیں، کوئی کافر نہیں، کوئی مشرک نہیں، کوئی غیر مسلم نہیں، یہ مسلمانوں کا اخلاق ہو گیا ہے، مسلمانوں کا حال اس طرح سے ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر میں تم نے انکار کر دیا، ہمیں بیٹی نہیں دی، اب دیکھو ہم تمہارا کیا حال کرتے ہیں. اور واقعی میں رشتہ نہیں ہونے دیتے ایسی لڑکیوں کا، ان کو انکار کیا گیا تھا تو. لیکن آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ، حالانکہ کتنے وہ غصے کے تیز تھے، لیکن کیسے انہوں نے ایک لڑکی کے احساس کو، اس کو آزادی دی، اس کی مرضی سے یہ بات کی. کیونکہ ایک لڑکی کو جب نکاح کا پیغام بھیجا گیا، وہ لڑکی نے اگر قبول نہیں کیا تو آپ اس پر زور زبردستی نہیں کر سکتے. آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی ڈانٹ نہیں پلائی، کوئی ڈراوا نہیں دیا، اور اس لڑکی سے نکاح کا ارادہ ہی آپ نے کینسل کر دیا. کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ کسی لڑکی کی مرضی کے بغیر زبردستی نکاح نہیں کیا جا سکتا. جب انہیں اس لڑکی کا انکار کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے وہ بات ہی وہاں سے ختم کر دی. اور اسی بنا پر عمر رضی اللہ عنہ لڑکیوں کے حق میں بہت زیادہ بات کیا کرتے تھے اور ان کی حفاظت بھی کرتے تھے. ان کا خود کا بخاری میں یہ جملہ موجود ہے کہ اسلام آنے سے پہلے ہماری یہاں عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی اور اسلام ہی کی وجہ سے ہم نے عورتوں کو بہت زیادہ آزادی دی اور ان کو بہت زیادہ عزت ملی, پروٹیکشن ملا. ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگ ان کے تعلق سے جھوٹا واقعہ منسوب کرتے ہیں, اور وہ ایک شاعر نے دراصل اپنی شاعری میں اشعار میں وہ واقعہ بیان کر دیا جو کہ کئی سال کے بعد یعنی آج سے تقریباً 50 یا 70 سال پہلے کسی شاعر نے اپنی شاعری میں وہ جھوٹا واقعہ ملایا تھا. اس سے اس واقعے کو بہت زیادہ شہرت مل گئی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بچپن میں اپنی ایک لڑکی کو نعوذ باللہ دفن کیا تھا, جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اور ان کو ایک ہی بیٹی تھی, کوئی اور بیٹی کا ہمیں ذکر نہیں ملتا ہے جو یعنی اسلام سے پہلے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد انہیں ہو سکتا ہے اور اولاد میں بیٹیاں ہوئی ہوں, لیکن اس وقت اسلام سے پہلے تو ان کو ایک ہی بیٹی تھی اور ان کی پہلی بیٹی ہی حفصہ رضی اللہ عنہ تھی. اسی بنا پر ان کی جو کنیت تھی ابو حفص کہلائے وہ, یعنی انہوں نے تو جو شخص اپنی بیٹی کے نام پر اپنی کنیت رکھ سکتا ہے تو آپ بتائیں کہ بھلا کہ وہ بیٹیوں کو قتل کر سکتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے یہ بات. تو یہ جھوٹا واقعہ ہے جو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بچپن میں اپنی ایک زندہ بیٹی کو دفن کیا تھا, تو وہ غلط ہے بالکل. تو بہرحال یہ جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے فوراً وہ لڑکی کی انکار کو قبول کر لیا اور اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کی. پھر عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے کہ اپنی بچیوں کو کسی کبھی آدمی سے شادی پر مجبور مت کرو, کیونکہ وہ بھی اسی طرح چاہت اور اپنی پسند ناپسند کا حق رکھتی ہیں جس طرح سے مرد حضرات رکھتے ہیں, اور نکاح کے معاملے میں وہ لڑکیوں کی مرضی کو ضرور مد نظر رکھتے تھے. تو یہ ان کے معاملات تھے عمر رضی اللہ عنہ کے جبکہ وہ امیر المومنین تھے. پھر جب بھی ان کے پاس ایسے کوئی کیس آتے جس میں کوئی شوہر زبردستی اپنی بیوی کو طلاق دینے پر آمادہ ہوتا یا بیوی زبردستی خلع لینا چاہتی, تو جب تک کہ وہ اس معاملے کی اچھی طرح تحقیق نہیں کر لیتے تب تک ان دونوں میں طلاق یا خلع کا معاملہ نہیں کرواتے تھے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ جو فیملیز میٹرز ہیں وہ اچھی طرح سلجھ جائیں تاکہ خاندان ملے رہیں, آپس میں جڑے رہیں, ان میں کسی طرح سے تفریق نہ ہو. اور ایک شخص جب آیا تو اسے زور زبردستی سے پھر پوچھا غصے سے کہ تم کیوں طلاق دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا. تو آپ دیکھیں ان کا جواب کیا تھا, کہنے لگے کیا سب گھروں میں ایسی محبت موجود ہے؟ عقل, شرم, لحاظ اور پاسداری کا احساس بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ یعنی ضروری تو نہیں نا کہ محبت نہیں ہے تم طلاق ہی دے دو بیوی کو. ہر گھر میں تو اس طرح سے محبت ہوتی نہیں ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کی زندگی گزر جاتی ہے, بعض اوقات وہ محبت ویسی نہیں ہو پاتی جیسی ہونا چاہیے, لیکن الحمدللہ زندگی اچھے سے گزر جاتی ہے. تو اس طرح سے وہ لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ خنثا رضی اللہ عنہ جن کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے تھے جنگ یرموک میں, تو انہوں نے ان کی ماں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا اور ان کو زیادہ وظیفہ ملتا تھا کیونکہ چاروں کے چاروں بیٹے ان کے شہید ہو گئے تھے. اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابو سفیان کی جو بیوی تھی, کہا جاتا ہے کہ جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے ان کی کچھ ناچاکی ہو گئی یا طلاق وغیرہ کا معاملہ ہوا تو انہوں نے, چونکہ وہ اس وقت قسم پرسی کی حالت میں تھی یعنی ان کے پاس کوئی مال و دولت یا پیسہ نہیں تھا, تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے قرض مانگا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت ان کو 4000 درہم قرض دیا اور پھر اس سے انہوں نے ہند میں تجارت شروع کی. اور ہمیشہ وہ تعریف کیا کرتی تھی عمر رضی اللہ عنہ کی, یہاں تک کہ ان کا بیٹا پھر ہم جانتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں کے عامل بن گئے شام کے. اور اس وقت ہند نے ان کی تعریف کی کہ اے پیارے بیٹے, بلا شبہ یہ عمر رضی اللہ عنہ ہی ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کرتے ہیں. یعنی انہوں نے تک گواہی دی اس بات کی. پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو ان کا امر بالمعروف پر, جیسے ہم نے پڑھا تھا بھی کہ وہ امر بالمعروف میں بہت آگے تھے, اور کیسے وہ یعنی سبحان اللہ کیسے ان کو, میں وہی سوچ رہی تھی ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے. الحمدللہ بہت زیادہ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھی ہے, لیکن اتنی زیادہ تحقیق کر کے اور مختلف کتابوں سے پڑھنے کا پہلی بار موقع ملا ہے الحمدللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو ان کے واقعات پڑھ کے میں حیران تھی کہ ایک شخص کو اتنے کام کرنے کا موقع کیسے مل رہا ہے یا کیسے مل جاتا تھا. وہی 24 گھنٹے ان کے لیے تھے اور وہی 24 گھنٹے آج ہمارے لیے ہے. وہی 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ان کے لیے تھی, آج 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہمارے لیے بھی ہے. لیکن سبحان اللہ زندگی کا کوئی شعبہ, کوئی خانہ ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے لوگوں کی رہنمائی نہ کی ہو یا اس خانے پر, اس شعبے پر انہوں نے نظر نہ رکھی ہو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیسے سنہرے واقعات ہیں ہمارے صحابہ کے. ان سے بڑھ کر بھی کوئی ہیروز ہو سکتے ہیں بھلا ہمارے لیے؟ ان سے بڑھ کر بھی کوئی اتباع کے قابل لوگ ہو سکتے ہیں بھلا؟ ایسے لوگ جنہوں نے دنیا بھی بنائی اور آخرت بھی بنا کر گئے الحمدللہ, ایسے کام کیے کہ جن کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک عجیب سا حوصلہ بلند ہوتا ہے، عجیب سی دل کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی دل کی کیفیت ہم بتا ہی نہیں سکتے، بیان ہی نہیں کر سکتے۔ دل اندر سے یہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ کریں، ہم کچھ جدوجہد کریں، ہم کچھ کوشش کریں، ایسے لگتا ہے کہ ہم زیرو ہیں۔ اور ان لوگوں کی زندگیوں کے واقعات دیکھ کر، ان کے حالات دیکھ کر اور پڑھ کر لگتا ہے کہ ہم ایک نقطہ ہیں، چھوٹا سا ڈاٹ ہیں، سمجھے، یہ سمندر ہے اور ہم ڈاٹ ہیں، کیسے انہوں نے کیا ہوگا۔ اور وہی والی بات ہے جیسے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کے سامنے وہ والی آیت پڑھی تھی کہ جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ واقعی میں سبحان اللہ، اللہ سبحان تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ ہم تصور تک نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحان تعالیٰ وقت میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں تھکنا، اس سے بڑھ کر اعزاز اور کیا ہوگا بھلا۔ لوگ کہتے کہ یہ کیا اپنے آپ کو پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح بس اسی میں کھپا دیا ہے، زندگی کا کچھ اور مقصد بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے زندگی اس لیے تو نہیں دے دی ہے، کچھ انجوائے بھی کرنا چاہیے۔ تو دین کا کام کرتے ہوئے جو انجوائمنٹ، جو سرور، جو سکون دل کو ملتا ہے، وہ دنیا کی دولت کے سامنے ہیچ ہے۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہمیں آنر دیا، واقعی میں ہم اس قابل نہیں تھے، واقعی میں ہمارے اندر کوئی ایبلٹی، کوئی طاقت، کوئی ہمارے اندر ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں چنتا۔ لیکن ان تمام خامیوں کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا۔ آپ مجھے بتائیے، اس سے بڑھ کر بھی بھلا سودا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور ہم کس کے نقش قدم پر ہیں؟ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو جو سرور اور جو سکون ہمیں یہ زندگی میں ملتا ہے، دین پر عمل کر کے، دین کا کام کرتے ہوئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے جو سکون ملتا ہے، یقین جانیے دنیا کی دولت میں اور دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عہدے میں بھی یہ سکون نہیں ہے۔ اپنے لوگوں کے ساتھ، جن کے ساتھ مل کر ہم دین کا کام کرتے ہیں، وہ چہرے ہمیں کتنے پیارے اور کتنے عزیز ہو جاتے ہیں، دل چاہتے ایک لمحے کے لیے انہیں جدا نہ کریں۔ ان سے مل کر جو دل کے اندر سے کیفیت ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کون سی دولت مل گئی، ہمارے ساتھیوں سے مل کر ہمیں ایسی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ محبت جو اللہ تعالیٰ کی خاطر کی جائے، یہ پائیدار ہوتی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ دوستی آخرت میں بھی فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھے ساتھی کو، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، اچھے لوگوں کو اپنا ساتھی بناؤ۔ تو اچھے ساتھی قیامت کے دن بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو ہمیں بھی اپنی کمپینین شپ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کیسے لوگ ہیں، کن سے ہماری دوستی ہے، کن سے ہماری پہچان ہے، کن سے ہمیں محبت ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو واقعی میں ہماری محبتیں، ہماری ساری چیزیں، دینا لینا، روکنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو۔ اگر ہمارے کام میں اخلاص آ گیا اور ہماری محبتیں صحابہ کرام سے ہو گئی، سمجھے، تو یقین جانے کہ یہی دراصل کامیابی ہے، کیونکہ جن سے محبت ہوتی ہے پھر ان کی پیروی بھی کی جاتی ہے لازمن۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ راستے ہی میں انہوں نے بازار میں کسی خاتون کو اور ایک لڑکے کو، یعنی دونوں لڑکا اور لڑکی تھے، ان کو بات کرتے دیکھا۔ تو وہیں اسے کوڑا مارا اس شخص کو، اور کہا کہ راستے میں کھڑے رہ کر کیوں گفتگو کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین، یہ میری بیوی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی تھے وہ، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ شوہر اور بیوی ہیں، ان کو لگا کہ اچھا ایک مرد اور ایک عورت راستے میں کھڑے رہ کر بات کر رہے ہیں۔ تو انہیں غصہ آیا کہ یہ تو غلط چیز ہے، کیا اثر پڑے گا؟ تو انہوں نے کوڑا مارا اور کہا کہ کیوں راستے میں کھڑے رہ کر بات کرے؟ تو تب اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین، یہ میری بیوی ہے۔ تو کہنے لگے کہ بیوی کو راستے میں لے کر کیوں کھڑے ہو، اور لوگوں کو آپس میں بات کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم ابھی ابھی مدینہ میں داخل ہوئے ہیں اور سوچیں کہ کہاں قیام کریں۔ تو اب جب یہ سن لیا تو عمر رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی خاطر نرم پڑنے والے تھے، اسی وقت وہ کوڑا اس شخص کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، مجھ سے قصاص لے لے۔ اس آدمی نے کہا، میں آپ کی رضا کے لیے قصاص چھوڑتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کوڑا پکڑ اور قصاص لے۔ تیسری دفعہ پھر کہا اس شخص نے، جب نہیں کہا تو اس آدمی نے کہا، میں نے اللہ کے لیے معاف کیا۔ تو پھر تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوڑا ثواب کا سبب بن گیا۔ یعنی تب بھی اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ شکریہ یا تمہاری تم نے اچھا کام کیا، نہیں، بلکہ کیا کہہ رہے کہ یہ کوڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ثواب کا سبب بن گیا کیونکہ تم نے معاف کر دیا۔ تو سبحان اللہ، کیسا بروقت ان کا جواب تھا، اور کیسے، یعنی لوگ بھی ان سے بدگمان نہیں ہوتے تھے، کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ جو ہمارے امیر ہیں، ہمارے ذمہ دار، ہمارے رہنما، ہماری خیر خواہی کے لیے اصلاح کر رہے ہیں، اور یہی تو کام مطلوب ہے۔ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آراف میں جو یہ بات فرماتا ہے نا کہ کن کے لیے وہ زندگی ہوگی، جو آخرت کی زندگی ہوگی، جنت کی زندگی ہوگی، جنہوں نے ایمان لایا، تقوی اختیار کیا، جنہوں نے نماز قائم کی اور اصلاح کرتے رہے۔ تو اصلاح میں کیا آتا ہے کہ اپنی ذات کی بھی اصلاح اور لوگوں کی بھی اصلاح۔ تو یہی لوگ دراصل کامیاب ہیں۔ اور اس زمانے میں عورتوں کا بہت زیادہ مقام اور مرتبہ تھا، عورت کو بہت معزز سمجھا جاتا تھا، اس کو اعلیٰ مقام دیا جاتا۔ جو خلافت راشدہ کے جتنے بھی سال ہیں اس میں خواتین کہا جاتا ہے کہ آرام سے اپنی جو کچھ ان کی صلاحیتیں تھیں وہ آرام سے اس کو یوٹیلائز کرتی، استعمال کرتی، اور ان کو اس کی وجہ سے بہت کچھ فائدے ہوئے۔ فکری، ادبی، تجارتی میدانوں میں خواتین بہت زیادہ سرگرم عمل تھیں، یعنی اس زمانے میں بزنس میں خواتین بہت آگے تھیں، اور فکر یعنی جو افکار ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اس میں خواتین کو بہت آزادی تھی کہ وہ آرام سے اپنے افکار اور خیالات جو کہ قرآن اور سنت کے انڈر میں آتے ہیں اس کا وہ آسانی سے پرچار کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور دوسری بات ادبی شعبے میں، یعنی ادب میں بھی خواتین کا کردار بہت نمایاں رہا، اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے بڑے بڑے جو محدثین تھے، جو علماء تھے، ان کی جو استاذہ ہوا کرتی تھیں وہ خواتین رہتی تھیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کے بارے میں آتا ہے جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، جو فتح الباری شرح صحیح البخاری، جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ لا ہجرہ بعد الفتح، یعنی اب جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ فتح کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، تو اسی طرح سے جب یہ شرح صحیح بخاری لکھ دی گئی تو لوگوں نے کہا کہ اب جو ہے کوئی فتح الباری کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی شرح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اتنے بڑے پائے کے عالم جنہوں نے اس پائے کی شرح لکھی، یعنی اس کی تشریح لکھی، ایکسپلینیشن لکھا اس کا صحیح بخاری کا، تو وہ ایک سال تک ایک خاتون جو محدثہ تھیں ان کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے رہے، ایک سال تک وہ اسٹوڈنٹ بنے رہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسا اس وقت خواتین کا مقام اور مرتبہ تھا۔ اور ذرا آج سوچیں اور دیکھیں ہم، ہمارے یہاں پر عورت کو کیا درجہ دیا گیا، اور یہ جو عورت کو ہمارے یہاں پر ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں۔ کہتے ہیں مشورہ نہ لو عورتوں سے، کہتے ہیں کہ عورت کی عقل اس کے گھٹنوں میں یا پیروں میں ہوتی ہے، یا پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اور بھی برے برے الفاظ ہیں، میں وہ نہیں لوں گی۔ جھوٹی حدیثوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اسی کو ہم نے دین کا درجہ دے دیا۔ صحیح حدیثوں کو غائب کر دیا گیا، جو عورتوں کے دشمن تھے انہوں نے ایسی جھوٹی حدیثوں کو عام کیا اور رواج دیا۔ اور پھر ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے ہمارے یہاں پر عورت کے تعلق سے یا عورت کے ساتھ اور بھی مزید ظلم ہوا، کہ ان کے یہاں پر عورت کو ستی کر دیا جاتا تھا، ان کے یہاں عورت شوہر کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی تھی، پتی کو دیو سمجھا جاتا تھا یعنی شوہر کو، اور پتہ نہیں اور کیا کیا خرافات ان کے یہاں موجود تھیں اور ہیں۔ اسی بنا پر ہماری سوچ بھی وہی بن گئی، ہندوانہ سوچ، کہ ہم نے عورت کو کوئی مقام اور مرتبہ نہیں دیا، اور عورت سے پڑھنا پڑھانا تو اوف، ہمارے شان کے خلاف۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ کیسا ہمارے یہاں پر تفریق کی جاتی ہے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ۔ مبارک کاپڑی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور بہت اچھا آرٹیکل تھا، وہ اس وقت مجھے پورا یاد تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کچھ سوال جواب کی صورت میں اور فل ان دی بلینکس کی صورت میں انہوں نے لکھا تھا اس کو۔ تو اس میں انہوں نے جو چند چیزیں لکھی تھی کہ لڑکی کہتی ہے کہ اچھا بھیا کا پرسنٹیج 60 بنا ہے تب بھی انہیں سب سے بہترین کالج میں ایڈمیشن دلایا جائے گا، میرا پرسنٹیج 80 بنا ہے اور پھر بھی مجھ سے کہا جائے گا کہ تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت، تم گھر میں بیٹھو، چولہا چکی ہی تو کرنی ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ بھیا کو روزانہ امی بوائل ایگ دیتی ہیں، ابلا ہوا انڈا دیتی ہیں، کیونکہ وہ لڑکے ہیں، اور مجھے انڈا تو دور کی بات ہے، مجھے گھر میں کا اچھا بنا ہوا کھانا وہ بھی مجھے بعد میں دیا جاتا ہے، پہلے بھائیوں کو دیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ میں لڑکی ہوں۔ تو کیوں یہ ڈیفرنشیٹ، کیوں یہ فرق؟ اسلام تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا، اسلام تو ہمیں لڑکا اور لڑکی میں کوئی تفریق کرنا سکھاتا ہی نہیں، لڑکا اور لڑکی تو دونوں برابر ہیں، دونوں کا حق برابر ہے زندگی میں، ماں باپ کے، ان کو جو کھلانا پلانا ہے دونوں کو برابر کھلانا پلانا ہے۔ ہمارے پر لڑکوں کو سروں پر بٹھا دیا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بگڑے ہوئے ہیں سب لڑکے ہیں، نہ تعلیم میں آگے، نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہے، کچھ نہ سیکھتے ہیں، کوئی اسکلس بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور نہ ان کی زندگی کا کوئی ایم اور کوئی مقصد۔ جب لڑکیوں کو ہم نے اس طرح سے ذلیل اور رسوا کیا، جب لڑکیوں کو ہم نے خود اپنی طرف سے ان کا درجہ کم کر دیا، بےچاری لڑکیوں نے کہیں اور سکون تلاش کیا، کہیں اور انہوں نے پناہ ڈھونڈی اپنے لیے، اور تعلیم میں پھر وہ آگے نکل گئی لڑکیاں۔ آج آپ دیکھیں کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں آگے ہیں تعلیم میں، اور لڑکے اٹک جاتے ہیں 12ویں میں 10ویں میں، یا پھر انجینئرنگ میں ان کو داخلہ دلایا بھی جائے 2 سال بھی نہیں کر پاتے، پھر واپس آ جاتے ہیں، یا پھر پورے سال بھر میں جتنے سبجیکٹ سب کے سب میں فیل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے لڑکوں کو سروں پر بٹھا لیا، ان کو پتہ نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، جبکہ ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کی ترقی عروج پر تھی، ہر میدان میں عورتیں آگے تھیں، چاہے وہ فکری میدان ہو، چاہے وہ ادبی میدان ہو، چاہے وہ تجارتی میدان ہو، سب میں وہ آگے تھیں۔ تو عورت کو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت زیادہ اعلیٰ مقام اور مرتبہ ملا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ، حبیبہ بنت ام حبیبہ، عروہ بنت قریظ بن عبد الشمس، اور اسماء بنت سلمہ، تمیمہ، یہ سب بڑی بڑی بہت بلند خواتین تھیں، محدثہ اور فقیہ کہلاتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم، حدیث، فقہ، ادب اور فتووں میں یہ سب انہوں نے بلند مقام حاصل کیا تھا، یعنی فتوے دینے والی خواتین تھیں۔ فقہ میں ماسٹر تھیں ماشاءاللہ، حدیث میں ماسٹر تھیں اور قرآن کی تفسیر میں بھی ماسٹر تھیں۔ حفصہ بنت سیرین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب محمد ابن سیرین، جو کہ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، تابعین میں سے تھے، اور ان کا تقویٰ، ان کا علم و عمل اتنا مشہور تھا کہ لوگ دور دراز سے ان کا درس سننے کے لیے آیا کرتے تھے یا ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ ان کے فادر ہی نے ان کو تجوید کی تعلیم دی تھی، دونوں کو، بیٹی اور بیٹے کو۔ تو جب یہ محمد ابن سیرین کے پاس لوگ آتے تجوید سیکھنے یا تجوید کے رولز معلوم کرنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تلاوت کرتے تھے، کہاں وقت کرتے، کہاں کنٹینیو کرتے تھے تلاوت، تو وہ آنے والے لوگوں سے کہتے کہ مجھ سے زیادہ میری بہن جانتی ہے حفصہ بنت سیرین، تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں مجھ سے بہتر طریقے سے بتا سکیں گی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے ایک بھائی، ایک مرد اپنی بہن کو آگے بڑھا رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلامی ماحول تھا اس وقت کا، اور عورتوں کی تعظیم عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ ابھی ہم نے خولہ بنت سالبہ کا پڑھا، شفا بنت عبداللہ ایک صحابیہ گزری ہیں جو وہ بھی بہت ماشاءاللہ کافی روبدار شخصیت کی مالک تھی، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب وہ کچھ کہتی عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے سنا کرتے تھے، جب مشورہ طلب کرتے تو عورتوں سے بھی مشورہ طلب کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے مہر کے بارے میں فکس کر دیا تھا ریٹ کہ بس اتنا ہی رکھنا ہے، تو ایک عام سی خاتون نے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تم ان کو ڈھیروں دے چکے ہو تو ان سے واپس نہ لینا۔ تو کتنا پیارا جملہ کہا تھا اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے، کہا تھا کہ یہاں پر تو ہر ایک عمر سے بڑھ کر، ایک سے بڑھ کر ایک عالم ہے، ایک عورت عمر پر سبقت لے گئی ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اور اپنی بات کی طرف رجوع کر لیا۔ یہ ہوتا ہے جو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا، وہ سامنے والے کی چھوٹی سی بات کو بھی جو سچ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے اس کو ضرور اپریشیٹ کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا۔ پھر ان کو یہ احساس ہمیشہ جگائے رکھتا تھا کہ ان کی رعایا پر کوئی ظلم ستم نہ ہو، کوئی بھوکا نہ سوئے، وہ اپنے آپ کو سرپرست سمجھتے تھے اپنی رعایا کا، اور ان عورتوں کے دروازوں تک پہنچتے تھے۔ یقین جانے، آپ دیکھیں یہ کام ان کا سب سے بہترین تھا، جن کے شوہر جہاد پر گئے تھے اور جہاد پر جانے کی وجہ سے ان کے گھروں میں کوئی مرد موجود نہیں تھا، تو گھروں پر جا جا کر دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتے تھے کہ تم کچھ خریدنا چاہتی ہو، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم خرید و فروخت میں دھوکے کا شکار نہ ہو جاؤ کیونکہ تمہارے شوہر نہیں ہے۔ تو عورتیں کہتی کہ ہاں ہم کو خریدنا ہے، اور پھر عورتیں اپنی لونڈیوں کو، اپنی کنیزوں کو ساتھ میں کر دیتی، عمر رضی اللہ عنہ خود ان لوگوں کو بازار لے جاتے، ان گھروں کا سامان خریدتے اور ساتھ میں ان کے لونڈیاں اور غلام ہوا کرتے تھے بازار میں۔ یہ وہ ان عورتوں کے ہوتے تھے نوکر جن کے شوہر جہاد میں گئے ہوتے تھے، تو ان کو سامان بھی خریدوا کر دیتے تھے سبحان اللہ، کہ کوئی انہیں ٹھگ نہ لے، ان کے زیادہ پیسے نہ ضائع ہو جائے، اور اگر کسی کے پاس کچھ پیسے نہ ہوتے یا کم ہوتے تو اپنی جیب سے اس کی خریداری کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسے ایک جو اتنی بڑی حکومت کا سربراہ ہے، امیر المومنین ہے، اتنی بڑی حکومت کا ذمہ دار ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کیسی ان کی عاجزی، کیسی ان کی فکر اور تڑپ کے کوئی انسان پریشان نہ رہے، اور جہاد پر جانے والوں کے گھر والوں کی ان کو کتنی فکر رہتی تھی۔ پھر یہ بھی آپ دیکھیں ان کا کتنا بہترین واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ایلچی آتا، یعنی کوئی میسنجر آتا ادھر سے جہاد پر سے خبر لے کر، تو وہ وہاں سے مجاہدین کے خطوط لے کر آیا کرتا تھا، ڈاک لاتا تھا وہاں سے، کوئی بھی اگر آتا وہاں سے۔ تو اب کیا کرتے کہ ان بیویوں کے پاس اپنے ہاتھ سے اکثر خطوط پہنچاتے جو مدینہ میں رہنے والی تھیں، ان کے گھروں تک خود جاتے اور کہتے کہ تمہارے شوہر اللہ تعالیٰ کی راہ میں گئے ہیں اور تم اللہ کے رسول کے شہر میں ہو، اگر تم خود یہ خطوط پڑھ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ دروازے کے قریب کھڑی ہو جاؤ، میں تمہیں یہ خط پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پھر ان سے یہ بھی کہتے کہ محاذ سے آنے والا جو نامہ بر ہے، جو خطوط لے کر آیا ہے، ایل جی یعنی پوسٹ مین، فلاں دن واپس جائے گا، تم ان خطوط کے جواب لکھ دو تاکہ تمہارے شوہروں تک پہنچا دیے جائیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہر دروازے پر کاغذ اور دوات، یعنی جو انک ہے اور پیپر ہے، خود فراہم کرتے، خود ان کو دے کر آتے۔ جو خواتین لکھنا نہیں جانتی تھیں ان سے کہتے یہ کاغذ اور دوات موجود ہے، تم دروازے کے قریب ہو جاؤ اور لکھواؤ، میں ابھی تمہارے خطوط لکھے دیتا ہوں۔ سوچیں ذرا اس پائے کا، یعنی ہم تو امیجن نہیں کر سکتے، سوچیں کہ امیر المومنین ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم آ جاؤ دروازے کے قریب اور میں تمہارا خط لکھ دیتا ہوں، تم بولتے جاؤ میں لکھتا ہوں، یہ تم کہو تو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے نفسیاتی طور پر ان کی تربیت، کیسے وہ دوسروں کے نفس کو جاننے والے تھے، کیسے وہ جانتے تھے کہ لوگوں کی تربیت کیسے کرنی کہ تمہارے شوہر اللہ کی راہ میں گئے ہیں اور تم اللہ کے رسول کے شہر میں ہو. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنی بہترین ٹیکٹک ہے نا یہ, کہ کس طرح سے جذباتی طور پر ان خواتین کو صبر اور دلاسہ دینا کہ تم پریشان نہ ہو, تمہارے شوہر موجود نہیں ہے. تو وہ بہت بڑے کاز کے لیے گئے ہیں, بہت بڑے کام کے لیے گئے ہیں, سرحدوں پر ہیں, اس کی حفاظت کے لیے گئے ہیں, اور تم مدینۃ الرسول میں ہو, رسول کے شہر میں, رسول کی سٹی میں ہو. سبحان اللہ, کیسا وہ جانتے تھے کہ کس طرح سے بات کی جائے لوگوں سے اور کیسے ان کو پرسکون رکھا جائے. تو خود جاتے ان کے گھروں پر, خود ان کے خطوط دے کر آتے, بعض وقت خود خطوط پڑھ کے سناتے, جن کو لکھنا نہیں آتا تھا ان کے خطوط لکھ بھی دیتے تھے, ماشاء اللہ. سبحان اللہ, تو اتنا بڑا حکمراں, اتنی بڑی سلطنت کے امیر المومنین, یہ ان خواتین کے پاس جا کر ان کے شوہروں کے لیے خطوط لکھا کرتے تھے اپنی طرف سے, اور ان کے خطوط پہنچاتے بھی تھے. حالانکہ یہ کام کوئی غلام بھی کر سکتا تھا, کوئی ان کا اور کوئی ذمہ دار پرسن بھی کر سکتا تھا ان کی طرف سے, جو اسسٹنٹ وغیرہ ہو, لیکن انہوں نے یہ کام خود کیا ماشاء اللہ. پھر جو اسلام میں جن لوگوں نے سبقت کی تھی ان کا بہت خیال رکھتے تھے, ان کے تحفظ کا, ان کے حقوق کا بہت خیال رکھتے تھے, اور لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ دیکھو لوگوں سے زبردستی مرعوب نہ ہوا کرو جب تک کہ تم اس کے ساتھ رہ بس کرنا دیکھ لو. اور ان کا ایک جو مکالمہ بتایا جاتا ہے, کہتے تھے کہ تمہیں کسی آدمی کا رکھ رکھاؤ تعجب میں نہ ڈال دے, صحیح معنوں میں بھلا آدمی وہ ہے جو امانت دار ہو اور لوگوں کی عزتوں سے تعرض نہ کرتا ہو, یعنی جو لوگوں کی رسپیکٹ کرتا ہو, جو لوگوں کو عزت دیتا ہو, لوگوں کی بے عزتی نہ کرتا ہو. تو ایسا شخص جو کہ لوگوں کی بے عزتی کرتا ہو, پھر وہ شخص قابل قبول نہیں ہے, وہ ان کی نظر میں اچھا نہیں تھا. پھر کہتے کہ تم کسی آدمی کی نماز اور اس کے روزے کی طرف نہ دیکھو بلکہ اس کی سمجھداری اور سچائی کی طرف دھیان دو. سبحان اللہ, دیکھیں کہ دو کوالٹیز, یہ اس کی سمجھداری, اس کی فہم و فراست, اور پھر ساتھ میں اس کی سچائی, امانت داری. پھر ایک اور جملہ انہوں نے کہا تھا, مجھے تم لوگوں کے متعلق دو طرح کے آدمیوں سے کوئی ڈر نہیں, ایک کھلا مومن اور دوسرا کھلا کافر. مجھے تو تمہارے متعلق اس منافق سے خدشہ ہے جو ایمان کی آڑ میں ناجائز کام کرتا ہے. کتنی صحیح بات کہی کہ انہوں نے, آپ دیکھیں واقعی میں ہم اپنے درمیان میں رہتے ہوئے نہیں پہچان سکتے نا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے, کتنی احتیاط سے قدم رکھنا پڑتا ہے. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہمیں محفوظ رکھے. اور وہ جو واقعہ ہے, عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ, ان کے سر کو جو بوسہ لیا تھا, ایک جلیل القدر صحابی تھے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ. کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو روم کی طرف بھیجا گیا, تو رومیوں نے ان کو قید کر لیا, انہیں اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ نے کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ, میں اپنی بادشاہت میں تم کو شریک کر لوں گا اور اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح بھی کر دوں گا. عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ اے بادشاہ, اگر تو اپنی اور سارے عرب کی بادشاہت ہی مجھے اس قیمت پر دے کہ میں صرف ایک لمحے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ جاؤں, تب بھی مجھے یہ سودا ہرگز قبول نہ ہوگا. سبحان اللہ, ایمان کا لیول آپ دیکھیے, کہ ایک شخص جو ہے اپنی بادشاہت میں شراکت کا وعدہ کر رہا ہے, اپنی بیٹی سے نکاح کی آفر بھی کر رہا ہے جو کہ خود بادشاہ ہے, تو اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ گوارا نہیں, اگر تم مجھے اپنی پوری سلطنت بھی دے دو, آدھی یا پوری بھی دے دو, تب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ایک لمحہ کے لیے بھی روگردانی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, ایمان ہو تو ایسا ہو. کہہ رہے تھے کہ بادشاہ نے کئی قسم کی دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا, یا جیل میں ڈلوا دوں گا, یا ہاتھ پیر بنوا دوں گا, اور بہت کچھ. یہ بھی اس نے کیا کہ ان کے ہاتھ پیر بنوا دیے گئے اور ان آزو بازو تیر چلائے گئے, اور وہ ساتھ ساتھ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نصرانی ہونے کی دعوت بھی دیتا رہا کہ تم کرسچن بن جاؤ, اور وہ مسلسل انکار کرتے رہے. بادشاہ کے اشارے سے ان کو سولی سے نیچے اتار دیا گیا, اور پیتل کی ایک بڑی دیگ منگوائی گئی, اس میں تیل گرم کیا گیا, پھر ایک مسلمان قیدی کو لا کر اس میں ڈالا گیا. اب آپ سوچیں کیسا حال ہوا ہوگا, کہ کہا جاتا ہے کہ دیکھتے تھے کہ جیسے ہی وہ مسلمان قیدی کو دیگ میں ڈالا گیا, فوراً اس کا جسم پگھل گیا, اس کے جسم کی چربی. اس واقعے کو, اس منظر کو دیکھ کر وہ رو پڑے. تو جب رویا انہوں نے, تو بادشاہ کہنے لگا کہ اچھا اب تم مان گئے ہو, یعنی رونے کا مطلب ہے تم ڈر گئے ہو. تو کہنے لگے کہ, اور بادشاہ نے اس بنا پر ان سے پھر کہا کہ تم نصرانیت کو قبول کر لو, اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا, رونے کی وجہ پوچھی, اور پھر انہیں نصرانیت کو قبول کرنے کی ترغیب دی. تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ میں تو نصرانیت ہرگز قبول نہیں کروں گا, میں تو رو صرف اس لیے رہا ہوں کہ میں تو ایک جان ہوں, صرف ایک جان, جسے اس وقت اللہ کے راستے میں اس دیگ میں ڈالا جا رہا ہے, جبکہ میری آرزو یہ ہے کہ میرے جسم پر موجود ہر ہر بال کے بدلے, اگر ہر ہر بال کے بدلے میں ایک ایک جان ہوتی اور میں اللہ کے راستے میں وہ ساری جانیں اسی طرح قربان کر دیتا. سبحان اللہ, کیا ایمان کا لیول ہے, کہ اپنے سامنے اس بندے کو دیکھا جس کو دیگ میں ڈالا گیا, تو وہ فوراً اس کی چربی پگھل گئی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے جسم پر جتنے بال ہیں, اگر ہر دفعہ مجھے اللہ کی راہ میں ایسی آزمائش سے گزرنا پڑے تو میں تیار ہوں. اور میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ ساری جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہا جاتا ہے کہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو قید کر دیا، کچھ دنوں تک کھانا پینا بند رکھا، پھر شراب اور خنزیر کا گوشت کھانے کو دیا، انہوں نے وہ بھی استعمال نہیں کیا۔ لیکن جو ایکچوئل جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جب یہ بات دیکھی کہ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ بات نہیں مان رہے ہیں، آفر قبول نہیں کر رہے ہیں، تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ بوسہ دینے کا جب اس نے کہا بادشاہ نے، اس وقت بھی عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ تم صرف مجھ کو آزاد نہیں کرو گے بلکہ میرے تمام ساتھیوں کو، مسلمان قیدیوں کو آزاد کرو گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے بات، اور پھر عبداللہ بن حذافہ نے اس کے سر کو بوسہ دیا۔ تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ نے ان کے سر کو بوسہ دیا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن حذافہ نے اس کے سر کو بوسہ دیا۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ جب وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مسلمانوں کے ہر فرد پر لازم ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دے، اور میں پہل کرتا ہوں۔ پھر آگے بڑھے اور عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دیا رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا آنر، اس لیے کہ یہ ان کے ایمان پر ثابت قدمی تھی۔ پھر ان کا وہ بہت مشہور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ کیا، تو جب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ایک شخص کے چہرے پر گہرا زخم ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا، اس شخص سے، کہ یہ تمہارے چہرے پر زخم کیسے آیا؟ کو قریب بلایا تو اس شخص نے کہا کہ مجھے یہ زخم غزوے میں لگا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً حکم دیا کہ اسے 1000 درہم عطا کرو۔ جب اسے 1000 درہم مل گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر حکم دیا کہ اسے 1000 اور دے دو۔ جب وہ بھی مل گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے تیسری دفعہ اعلان کیا کہ اس کو 1000 اور بھی دے دو۔ کہا جاتا ہے کہ رقم لینے والا مجاہد سے شرما گیا کہ اتنا سارا اس کو عطیہ مل رہا ہے، وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے اس کے جانے کا سبب بیان کیا، یعنی وہ شرمندہ ہو گیا تھا کہ اس کو اتنا سارا مال غنیمت مل رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر وہ یہاں رہتا تو جب تک 1 درہم بھی باقی تھا میں اسے عطا کرتا رہتا۔ اس شخص کا کتنا بڑا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں چہرے پر گہری ضرب لگی اور گڑھا پڑ گیا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے نزدیک ویلیو کن لوگوں کی تھی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ جب انہوں نے ٹوکا اسے کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو کہنے لگا کہ وہ بائیں ہاتھ مصروف ہے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد انہوں نے اس شخص کو قریب بلایا اور کہا کہ تیرے ہاتھ کی کیا مصروفیت تھی، یعنی بتاؤ مجھے کہ تم نے ایسا جملہ کیوں کہا؟ تو اس نے اپنا ہاتھ نکال کر دکھایا، وہ کٹا ہوا تھا، یعنی اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں مجاہد ہوں اور یہ ہاتھ جنگ یرموک کے دن کٹ گیا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہیں وضو کون کرواتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بائیں ہاتھ سے وضو کر لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یمن جا رہا ہوں، وہاں میری والدہ رہتی ہیں، انہیں میں نے عرصے دراز سے نہیں دیکھا۔ اور عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ کیا تو والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر اسے ایک خادم صدقے کے 5 اونٹ اور ان پر تمام ضرورت کا سامان لاد کر اس کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیوں اس کی اتنی عزت افزائی ہوئی؟ کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنا ہاتھ قربان کیا تھا اور اس کا مقصد نیک تھا، یعنی وہ اپنی والدہ سے ملنے جا رہا تھا، تو لہٰذا اس کے ساتھ اتنی ساری چیزیں دیں۔ جب ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب لوگوں سے اپنی اپنی دلی آرزو پوچھی کہ تم بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے؟ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اپنی خواہشیں بتائی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کی باری آئی، ان کا ٹرن آیا، تو کہا کہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ یہ دنیا ابو عبیدہ بن جرہ، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ اور حذیفہ بن یمان جیسے افراد سے بھر جائے، پھر میں انہیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے استعمال کروں اور اپنے عمال کے طور پر ان کا تقرر کروں۔ سبحان اللہ، یعنی ان کی خواہش یہ تھی کہ ہر طرف اچھے نیک لوگ ہوں۔ جب حکمران اچھے نیک لوگ ہوں گے، جب گورنرز اچھے نیک ہوں گے، تو معاشرے میں کہیں پر بھی کرپشن یا بدحالی نہیں آ سکتی۔ اور اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ سچے دوستوں کو لازم پکڑو، ان کے سائے عاطفت میں رہو، یعنی ان کے ساتھ ساتھ رہو، ایسے لوگ خوشحالی کے دنوں میں تمہارے لیے باعث زینت اور آزمائش کے دنوں میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اور پھر کہنے لگے کہ تم اپنے مخلص بھائی کی بات کو بدگمانی سے برے معنی پر محمول نہ کرو، یعنی نہ ایسا سمجھو زبردستی، بدگمانی نہ کرو یہاں تک کہ اس کا یقین نہ ہو جائے۔ اپنے دشمن سے علیحدہ رہو، اپنے دوست کے بارے میں محتاط رہو سوائے امانت دار کے، اور امانت دار وہ ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ کسی فاجر کے پاس کبھی نہ بیٹھو ورنہ تم بھی برائی سیکھ لو گے۔ اسے کبھی اپنا رازدار نہ بناؤ، مشورہ ہمیشہ اس شخص سے طلب کرو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین وصیت ہے، آپ دیکھیں ان کی۔ یہ مختصر منہاج القاصدین صفحہ 100 اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ فرائد الکلام صفحہ 139 دو جگہ یہ موجود ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ جب رات میں ان کو کسی کی یاد آتی اپنے دینی بھائی کی تو کہتے کہ یہ رات تو کتنی لمبی ہے, یعنی ان کو بے چینی ہوتی اور جلدی ہوتی تھی اپنے دینی بھائی سے ملنے کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ اچھے لوگوں سے محبت ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن انہی کے ساتھ رکھے گا. تو ہم لوگ دیکھ لیں کہ ہماری دوستی کن کے ساتھ ہے, میرے اور آپ کے دوست کیسے ہیں, کون لوگ ہیں, آیا وہ نیکی کی طرف لے جانے والے ہیں, ہم کو رغبت دلانے والے ہیں, یا اللہ نہ کرے کہ گناہ کی طرف ہمارے قدموں کو بڑھانے والے ہیں. تو اپنے دوستوں سے ملنے کی خواہش ان پر اتنی غالب آتی نیک لوگوں سے ملنے کی کہ وہ رات کا انتظار نہیں کر پاتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو فوراً اس کی طرف جاتے ملنے کے لیے, اس سے معانقہ کرتے اور اسے اپنے پاس بٹھاتے تھے. یہ واقعہ بھی اخبار عمر میں صفحہ 321 پر موجود ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ کیوں وہ کیا کرتے تھے, کیونکہ اچھے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا صحبت صالح, اسی سے دراصل انسان آگے بڑھتا ہے, اس کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے. جیسے جیسے نیک لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے گا ملے گا, ان کو دیکھ کر اس کے اندر بھی زہد اور تقویٰ پیدا ہوگا. تو ہم لوگ زاہدوں کے پاس, مشائخ کے پاس بیٹھیں, ان کے پاس بیٹھ کر تھوڑی دیر گزاریں تاکہ ان سے اچھی باتیں سیکھنے کو ملے. اور اگر وہ کچھ نہ بھی کہیں لیکن ان کے پاس بیٹھنا ہی ہمارے لیے باعث اجر ثابت ہو سکتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو لہٰذا ایسے بڑے بزرگوں سے, اپنے استادوں سے ہمیشہ ہم کو مل کر رہنا چاہیے. جیسے وہ آتا ہے نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, تو ہم کو شجر سے پیوست رہنا ہے. جب شجر جو ہے زمین سے جڑا ہوا رہے گا تو اس کے اوپر اس کی مزید برانچز بھی آئیں گی, لیکن اگر وہ زمین سے اس کا تنا ہی جڑا ہوا نہیں ہے, اس کی جڑ, اس کی جو روٹس ہیں اگر وہ زمین سے جڑی بھی نہیں ہوگی, تو اوپر درخت جو ہے وہ کتنا بھی خوبصورت ہے تھوڑے دن میں مرجھا جائے گا. تو ہمیں بھی کس کے ساتھ رہنا ہے, مل کر جڑ کر اپنے بزرگوں کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ, مشائخ کے ساتھ, علماء کے ساتھ, جو فقیہ ہیں, جو محدث ہیں, جو مفسر قرآن ہیں, ایسے لوگوں کی صحبت ہم اختیار کریں, نیک لوگوں کی صحبت ہم اختیار کریں, کیونکہ ان کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے. عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ نکلوں, اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مٹی پر نہ رکھوں, یا ایسے لوگوں کی ہم نشین نہ کر سکوں جن کی مجالس میں اچھی باتیں اس طرح چنی جاتی ہیں جس طرح پھول چنے جاتے ہیں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں. سبحان اللہ, یعنی کیسی اچھی اچھی خواہشات تھیں ان کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں کوئی دن آئے جس میں میں نہ کوئی اچھی بات کر سکوں, نہ اچھی بات کہہ سکوں, نہ اچھے لوگوں کی باتیں سن سکوں. تو کیا کرنا چاہیے انسان کو, کس بات کی امید رکھنا چاہیے؟ کہ ایک تو وہ اپنے دوست اچھے لوگوں کو بنائے, دوسرا اپنی جو روٹس ہیں, جو اپنے پرانے بزرگ اور نیک لوگ جو گزرے ہیں ان کی پیروی کرے, اور بڑے لوگوں سے, بزرگوں سے ضرور ملنے جائیں, ان کی دعائیں لیں. اسی طرح سے ان کے دور میں یہ بات بھی بہت زیادہ اہم تھی کہ انہی لوگوں کو اہمیت ملتی, انہی لوگوں کو زیادہ درجات حاصل ہوتے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیے تھے, جو سابقون الاولون تھے, ان کے درجات زیادہ بلند اور زیادہ نمایاں تھے. تو وہ حدیث بھی انہیں سے مروی ہے کہ اس کے لیے چار آدمی گواہی دے دیں اچھائی کی اور بھلائی کی, تو اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں داخل فرما دیتا ہے, اور اگر تین لوگ دیں تب بھی. یہ والی حدیث بھی انہیں سے مروی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو وہ خودداری کی عادت سکھاتے, ان کے اندر خودداری پیدا کرنے کی کوشش کرتے. علی رضی اللہ عنہ سے انہیں بہت محبت تھی, اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک آدمی نے ان کی شکایت کی, یعنی علی رضی اللہ عنہ کی. جب عمر رضی اللہ عنہ نے اس قصے کا فیصلہ کیا یا تشریف لائے فیصلہ کرنے کے لیے, تو علی رضی اللہ عنہ سے کہا, اے ابو الحسن, دعوے دار کے ساتھ بیٹھیے, یعنی جس نے آپ کے خلاف جو کیس ڈالا ہے اس کے ساتھ بیٹھیے. یہ بات سن کر کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ تھوڑا سا متغیر ہو گیا, یعنی تھوڑا سا سرخ ہو گیا. جب عمر رضی اللہ عنہ نے اس قصے کا فیصلہ سنا دیا تو علی سے کہا, اے ابو الحسن, شاید میں نے آپ کو ناراض کر دیا ہے, کیونکہ میں نے آپ کے اور آپ کے خلاف دعوے دار کے درمیان مساوات قائم کی ہے, یعنی برابر برابر کر دیا ہے. تو علی رضی اللہ نے کہا کہ جی ہاں, میں ناراض ہوا ہوں, لیکن میری ناراضی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے میرے اور میرے مخاصم, یعنی جو سامنے والا جو فریق ہے, اس کے درمیان انصاف قائم نہیں کیا. آپ نے مجھے میری کنیت سے پکارا اور عزت بخشی, جبکہ میرے حریف کو آپ نے اس طرح مخاطب نہیں کیا. عربوں کے یہاں یہ معمول ہے کہ جس کو کنیت سے پکارا جاتا ہے وہ اس پر بہت خوش ہوتا ہے, اور ایک طرح سے یہ ان کے لیے آنر ہوتا ہے کہ اگر کسی کو آپ عزت سے بلائیں تو اس کو آپ اس کی کنیت سے پکاریں. تو جب علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے مجھے کنیت سے پکارا اور سامنے والے کو, جو دوسرا فریق ہے, اس کو کنیت سے نہیں پکارا, یعنی اس کو کم عزت دی, تو یہ بات سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسا دیا اور فرمایا, لا ابقانی اللہ اردن لیس فیہا ابو الحسن, اے اللہ, مجھے ایسی سرزمین پر زندہ نہ رکھے جہاں علی موجود نہ ہوں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو تو اچھی باتیں سکھاتے ہی سکھاتے تھے, لیکن خود پر تنقید بھی برداشت کرتے تھے ماشاء اللہ. اور آپ دیکھیں کہ جبکہ آج یعنی ہمارے اندر وہ تنقید کو قبول کرنے کا ہی مادہ موجود نہیں ہے، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ کو جب اگر کوئی بات اچھے سے سمجھا دیتا یا بتا دیتا تو وہ اسے فوراً قبول کر لیتے۔ اسی بنا پر ان کا جو رعب و دبدبہ تھا وہ بہت مشہور تھا۔ تو ان کے جو رعب و دبدبہ والی خاصیت تھی، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے اگلی سٹنگ میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے کچھ سیکھنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔